حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین خاص طور پر شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، مجھے بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا، برادر انور عباس کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے، اور آپ کا بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے، ان سب کو شامل کر کے دعا کریں۔ بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بغیر کسی تمہید کے برسرے مطلب، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور مطلب زیادہ ہمیں آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور جناب مختار میں معاہدہ ہو گیا، بیعت کر لی جناب مختار کی جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، دیکھیے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ وہ زمانہ ہے 65 ہجری 66 ہجری اور 67 ہجری تک کا، کہ جس میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے عالم اسلام، دو حکومتیں بیک وقت چل رہی ہیں۔ ایک عبداللہ ابن زبیر جو مکے میں تھے، یزید کے واسطے جہنم ہونے کے بعد انہیں نے تیزی سے آگے بڑھے اور تقریباً آدھے عراق کو، یمن کو، طائف کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اپنے والی بنا کے بھیجنا شروع کیے، لوگوں نے ان کی بیعت تیزی سے کی۔ دوسری طرف شام مروان بیٹھا تھا، اور مروان کا ہم نے کل انجام بتا دیا، اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان بیٹھا، اور آدھے حصے پر یا آدھے سے زیادہ پر یہ قابض ہیں، یعنی دو حصوں میں واضح طور پر مملکت اسلامیہ یا سرحدات اسلامیہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی سرحدیں دو حصوں میں تو ویسے ہی تقسیم ہیں، دو حکومتیں بیک وقت چل رہی ہیں دو جگہوں پہ۔ یہ بعد میں جا کے پھر 72 میں عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ ہوا اور پھر بنی امیہ کے ہاتھ میں سارا اقتدار آ گیا۔ ابھی یہ حصہ دو حصے بٹے ہوئے ہیں۔ اب اس میں تیسرا پارٹ جو ہے حصہ، وہ کس کا ہے؟ شیعوں کا ہے، امیر مختار کی سربراہی میں، جو ایک محدود زمانے میں اور محدود وقت میں، کیونکہ ایک سوال کا جواب پہلے ہی دیتے چلے جائیں، اعتراض بعد میں نہ ہو کہ جب جناب امیر مختار کو حکومت مل گئی تھی تو انہوں نے امام کے حوالے کیوں نہیں کی، حکومت تو امام کا حق ہوتا ہے نا، لیکن حکومت نہیں ملی۔ ایک محدود علاقہ، یوں سمجھ لیے چھوٹا سا، کوفہ کتنا بڑا ہے اسلامی نقشے میں، تھوڑی دیر کے لیے موصل، تھوڑی دیر کے لیے بصرہ، کوفے تک ہی رہے، اور وہ پورے جو دو سال تھے وہ انتقام قاتلان حسین کو انجام تک پہنچانے میں صرف ہوئے، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ لہذا ایسی حکومت نہیں آئی تھی کہ وہ آپ حکومت امام کے حوالے کر کے کہتے کہ آپ امام حکومت سنبھالی، حکومت تو میں نے عرض کر دیا کہ دو حصوں میں تقسیم تھی۔ یہ تیسرا حصہ تھا کہ جس سے موقع سے فائدہ اٹھایا مختار نے، ثقفی نے، اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے وہ کام انجام دیا۔ اب یہ نقشہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ دور ہے جناب مختار کا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی، دو سال وہ حاکم رہے، نہیں حاکم رہے مگر صرف کوفے کے، کہاں کے؟ صرف کوفے کے حاکم رہے، پوری مملکت اسلامیہ پہ کوئی ان کا اقتدار نہیں ہوا تھا، محدود جگہ۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وضاحت کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ کیونکہ مختار نامہ سنتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ جناب مختار کی حکومت قائم ہو گئی تھی سب جگہ، ایسا سب جگہ نہیں ہوا تھا، جیسے کسی مقام پہ ایک جگہ اس علاقے میں ان کی حکومت عراق کے کچھ حصے پہ کچھ دیر کے لیے قائم ہوئی، اپنا کام انجام دیا، ابھی شہید ہو گئے، کیونکہ کوفیوں کا مزاج یہ تھا کہ امام حق کا بھی ساتھ دیتے تھے، امام باطل کا بھی ساتھ دیتے تھے، امام حق کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے تھے، امام باطل کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے تھے، ہر کوئی وہاں یہی رونا روکے گیا کہ یہ کوفی ہیں کیا، کس مزاج کے لوگ ہیں، ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں، امام حسین کے خلاف ابن زیاد کا ساتھ دیا، ابن زیاد کے خلاف مختار کا ساتھ دیا، مختار کے خلاف مصعب بن زبیر کا ساتھ دیا، مصعب بن زبیر کے خلاف عبد الملک ابن مروان کا ساتھ دیا، یہ کوفیوں کا مزاج ہے جو بھی آگے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ابھی کوفے کی صورتحال کیا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن یزید انصاری کوفے کا والی ہے عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، لیکن جب مختار آزاد کر دیے گئے تو یہ کمزور پڑ گیا، تو اس کو معطل کر دیا، اس کو ہٹایا، اس کی جگہ بھی اسی نام کا سمجھیے آ گیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن متی، پہلے تھا عبداللہ ابن یزید انصاری جس کا میں نے کل ذکر کیا، اب جو متی والی بنا ہے کوفے کا عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے والی بنا ہے اور اس کا نام کیا ہے، عبداللہ ابن متی، یہ ہے اس کا جو کوتوال ہے، جو اس کوتوال مقرر کیا ہے وہ ابن زیاد صفت کا آدمی ہے جس کا نام ہے ایاس ابن مضارب. کوتوال یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورے شہر کی پولیس کے انچارج کو کوتوال کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا تھا، 47 سے پہلے بھی کوتوال ہوتے تھے، پھر ان کے نیچے داروغہ ہوتے تھے، وہ داروغہ جی ہمارے یہاں بھی بہت سارے تھے، ایک صاحب کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے 45 میں جب ہم چھوٹے سے تھے، مگر ان کا نام وہی پڑا ہوا تھا، داروغہ جی ہی ان کو کہتے تھے، تو یہ پرانی اصطلاحات ہیں. تو کوتوال شہر جو ہوتا تھا یعنی پورے شہر کی پولیس کا انچارج، یہ کوفے کا حال ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی اتنی بات کہ دو بڑی بڑی مملکتیں، ان میں ایک چھوٹا سا ایک کوفہ جو ہمیشہ مرکز رہا لڑائی جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا، اور ہر ایک کے ساتھ رہا. اب آگے بڑھاتے ہیں بات کو، جب جناب اب مطلب سننے کو تیار ہیں، آپ بیدار بیٹھے ہیں نا، بلند آواز ایک سلوات جی رہے فرمائیے. اور میری یہ گزارش اور مان لیجئے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں گے تو بہت اچھا ماحول بن جائے گا، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ ایک ماحول بن جائے، جمع اچھے لگتے ہیں آپ، بکھرے بکھرے بیچ میں گیپ ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا، پڑھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا. اب وہ بچہ بیچارہ نعرہ لگائے جس کا نعرہ میری بات میں دب گیا تھا، اب لگاؤ بیٹا نعرہ زور سے، کس نے لگایا تھا نعرہ، لگاؤ بیٹا، یا جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. اب ایک نیٹ ورک بنایا، ابراہیم بن مالک اشتہ نے بیعت کر لی، اب راتوں کو میٹنگز ہوتی ہیں، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، کبھی تیسرے کے گھر. اب وہ نام بتا دوں، کل سلیمان بن سرد خزائی کے قیام میں نے بتایا کہ 9 افراد زخمی حالت میں نکل گئے تھے نا، 6 بیچارے جاں بحق ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، 3 زندہ بچے تھے. تاکہ پورا حال آپ کو پتا چل جائے، کل میں نے کہا تھا کہ جو باوفا ہوتا ہے وہ باوفا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جان بچا کے بھاگے تھے، بلکہ وہ اسی نیت سے بھاگے تھے کہ جب قیام ہوگا پھر ان یزیدیوں کے خلاف لڑیں گے. اس میں 3 بڑے بڑے نام، ایک تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا رفاعہ ابن شداد کہ جو علمدار جن کو بنایا تھا جناب سلیمان بن سرد خزائی نے اپنے بعد کہ میری شہادت کے بعد یہ علمدار ہوگا، رفاعہ ابن شداد، اور دوسرے ہیں قدامہ ابن مالک، اور تیسرے ہیں ورقہ ابن غارب. یہ تینوں زندہ ہیں، یہ تینوں کوفے میں، اور جیسے ہی یہ جناب مختار کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تینوں آ کے مل گئے ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ. اب ذرا کوفے کے محلوں کے بارے میں اس زمانے کے بتا دوں آپ کو. اب آپ کہہ لوں گے پتہ نہیں جغرافیہ کی کلاس ہو رہی ہے کہ تاریخ کی کلاس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد، میں کیا کروں، جانتے میری مجبوری کیا ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں بچوں تک وہ معلومات منتقل ہوں جو عام مجالس میں ان کو نہیں دی جاتی، ان کو نہیں معلوم، بس یہ مختار کو جانتے ہیں، مختار تھا ایک، اس نے انتقام لیا چلا گیا، نہیں معلوم انہیں کہ کیا ہے پس منظر، کیسے تحریکیں بنتی ہیں، کیسے چلائی جاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ ہم ان چیزوں میں ہمیں نہیں معلوم کہ تشکیلات کسے کہتے ہیں، تشکیلات کیسے وجود میں آتی ہیں، کتنا ذہن، کتنا دماغ، کتنا برین خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب جا کے وہ تشکیلات وجود میں آتی ہیں جن سے موومنٹس بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں. ہماری تحریکیں سینکڑوں اٹھی دم توڑ گئیں، کیوں، بنیادیں کمزور ہیں نا، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اب بھی کچھ ہوتا ہے ہم نکل آتے ہیں. دیکھیے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بے گناہ بچے ہمیں ایسی جگہ لا کے پھنسایا گیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا, مستقل حمایت کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی حامی نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گرد نیست و نابود ہو جائیں, ہمارے شہروں میں امن و امان قائم ہو جائے. اب اس آپریشن کی آڑ میں گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیسا جا رہا ہے, دہشت گردوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے, ہمارے بے گناہ بچے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. روزانہ کی ایک مصیبت. یہ الگ مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ تشکیلات کے نہ ہونے کے سبب. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی دہشت گردوں کی سرپرستی نہیں کی اور نہ کریں گے, کیونکہ ہمارا شیوا نہیں, ہم بہادر ہیں. ہمیں لڑنا ہوتا ہے تو ہم میدان میں آ کے لڑتے ہیں, ہم چھپ کے کبھی بھی نہیں لڑتے. ہم دہشت گردوں کو کیوں پالیں گے؟ ہم تو مدافع ہیں نا, دفاع کرنے والے ہیں. اپنا ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم مجبور ہیں اپنا دفاع کرنے پہ. ہم پر حملہ نہیں ہوتا, شہر میں امن و امان. یہ بتائیے کہ پورا عاشورہ گزر گیا, میں میری باتیں جاتی ہیں, سب جگہ جاتی ہیں, آپ اطمینان رکھیے, بڑے غور سے سنتے ہیں میری باتوں کو سب, جہاں سننا چاہیے جن لوگوں کو. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ, اگر ہم فسادی ہوتے تو یہ محرم اس سے پچھلا محرم کیسے امن و امان سے گزر گیا؟ اس کا مطلب فساد کرنے والا کوئی اور ہے نا. اگر ہمیں ہمارا کام کرنا دیا جائے, ہمیں ہماری عزاداری کرنے دی جائے, تو ہم کب فساد کرتے ہیں بھائی؟ اگر ہمیں فساد کرنا ہوتا تو یہ عاشورہ کتنے آرام سے گزرا. اس سے پچھلے عاشور میں تو کوشش بھی کی گئی, گرنیڈ مارے گئے مجلسوں پہ, اس کے باوجود ہم نے حالات کو, ہم نے, گورنمنٹ نے نہیں, ہم نے کنٹرول رکھا, جس پہ ہمارے لوگ بھی ہمیں سناتے ہیں باتیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کنٹرول کیوں رکھنا ہے, کہ اگر ایک بار گڑبڑ ہو گئی تو عزاداری ڈسٹرب ہوگی نا. ہمیں عزاداری کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ہمیں جلوسوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. یہی تو ہمارا قول و قرار ہے کہ قیامت ٹوٹ پڑے اپنے جلوسوں کو منزل تک لے کے جانا ہے. اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان کی مجلسیں بھی ڈسٹرب ہو جائیں, ان کے جلوس بھی ڈسٹرب ہو جائیں. اس کے لیے وہ نادان دوستوں کو استعمال کرتا ہے. خیر, تو میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بتاؤ, اگر ہم فسادی ہوتے تو پھر کیوں نہیں ہوا فساد دو سال سے؟ اس کا مطلب فساد کرنے والا کوئی اور ہے نا. اگر ہم مسجد پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اس پنڈی کے فساد کے بعد دو بار عاشورہ گزر چکا, دو بار چہلم گزر چکا, دو بار 21 رمضان کا جلوس گزر چکا, کیسے گزر گیا؟ اس کا مطلب فساد کرنے والا کوئی اور ہے نا. اتنا تو فرق رکھو کہ دہشت گرد الگ ہیں, فسادی الگ ہیں, اور یہ مجبور اور مظلوم ملت الگ ہے. یہ مظلوم ملت اس وقت احتجاج کرتی ہے جب یہ بالکل مجبور ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. تو خدا را اس بات کو سمجھو, وہ بے گناہ بچے جو گرفتار ہیں, جن کے لیے میں دعائیں کراتا ہوں. اب تو میں نے زیادہ دعائیں کرائی بھی نہیں اسیروں کے لیے, اس کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بند ہے تو اس لیے دعائیں کرانے. نہیں, اللہ گواہ ہے, وہ نہیں ہے میرے ذہن میں. میرے ذہن میں وہ ہیں جو بےچارے ہمارے اڑوس پڑوس کے محلوں کے بچے ہیں اور جگہوں کے بچے ہیں, بے گناہ, جن کو اٹھا کے بند کیا گیا ہے کہاں, اور ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ ہیں کہاں. یہاں کے بچے ہیں, سوسائٹی کے بچے ہیں. لہذا سمجھنا چاہیے اداروں کو, یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کیوں, کس لیے اس ملت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ, آپ اطمینان رکھیے, آج رات کو پہنچے گا. جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے گا. ان کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان, ابھی بتا دوں گا کہ کیسے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہم اتنے امن و امان سے, اتنے پیار محبت سے لے کے چلنا چاہتے ہیں معاملات کو. ہم کب چاہتے ہیں کہ شہر میں جھگڑا ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں دہشت گردی ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں امن و امان برباد ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل ملے, ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچے امن و امان کا ماحول دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں محبت اور رواداری ہو. ہم نے کب فتنہ و فساد کی دعوت دی بھائی؟ نہ کبھی دیتے ہیں اور نہ کبھی دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے, یہ ہمارا مکتب نہیں ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں. وہ اہل بیت جنہوں نے اپنے قاتلوں کو سیراب کیا ہے, اپنے قاتلوں کو شربت دیا ہے, اپنے قاتلوں کو امان دی ہے اپنے گھروں میں, ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم اگر چیختے چلاتے تو اس وقت چیختے چلاتے ہیں جب ہم پر ظلم ہوتا ہے. تو ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو کہ جو آپریشن کی اتنے کھل کے حمایت کر رہے ہیں جتنی طرح سے کوئی بھی نہیں کر رہا, کم از کم ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. آئیے, میٹنگیں شروع ہو گئی. یہ ان بے گناہ اسیروں کا مجھ پہ حق تھا, نہ بات کرتا تو پھر ایک بوجھ رہتا میرے دل پہ، میرے ضمیر پہ بوجھ رہتا. میٹنگ شروع ہو گئی، خفیہ میٹنگیں. محلوں کے نام کیا ہے؟ بنی سالم ایک محلہ ہے، اس میں سارے مومنین رہتے ہیں. بنی اسد ایک محلہ ہے، اس میں سارے مومنین رہتے ہیں. بنی حمدان ایک محلہ ہے کوفے کا، اس میں بھی سارے مومنین کی آبادی ہے. اب کوفے سے ذرا باہر غازریہ کی بستی ہے، یہاں بنی اسد آباد ہے. یہ پورے کے پورے مومنین، جن سے جناب حبیب بن مظاہر بھی اسی قبیلے کے تھے. ایک آبادی ہے شاکریہ، یہ پوری کی پوری مومنین کی ہے، جیسے جس کے تھے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، پہنچے نصرت کی، شہید ہو چکے تھے. تو یہ آبادیاں بڑی بڑی آبادیاں ہیں، باقی محلوں میں مکس جیسے ہوتا ہے اس طرح کی آبادی. اس زمانے کے کوفے کی بات کر رہا ہوں. آج تو وہ ایک جدید ترین شہر ہے، جو لوگ دیکھ کے آئے، میں بھی دیکھ کر آیا ابھی. کیا وہ ویسا نہیں؟ اب تو ظاہر ہے محلے ولے سب بدل گئے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ایسا شہر تھا. خفیہ میٹنگیں شروع ہوئیں، منصوبہ بندی شروع کی گئی. کیسے کام کیا جائے؟ راتوں کو میٹنگ ہوتی ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے، آبادیوں کو، آبادیوں میں جایا جا رہا ہے. کبھی ابراہیم بن مالک اشتر کے گھر ایک دن، رفا کے گھر ایک دن، قدامہ کے گھر اور ایک دن، اور کسی کے گھر ایک دن، غارب کے گھر ایک دن، شاکریہ چلے گئے ایک دن، وہاں چلے گئے، الگ الگ جگہیں بدل بدل کے بدل بدل کے یہ میٹنگز شروع ہو رہی ہیں. اور طے ہو رہا ہے کہ قیام کس دن شروع کیا جائے، آغاز کس دن کیا جائے. یہ جو ایاس ابن مضارب جس کا میں نے نام لیا نا، یہ بہت ہی فتین، ظاہر ہے کہ ایسا عہدہ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو زیادہ فتین، اس زمانے میں تو بہت ضروری ہوتا تھا. میں نے کہا کہ ابن زیاد کی صفت کا آدمی ہے. اس نے عبداللہ ابن مطیع والی سے میٹنگ کی اور اس کو کہا کہ یہ جو خاموشی ہے نا کوفے کی، میں اس میں کوئی بہت بڑا خطرہ دیکھ رہا ہوں، میں کچھ ایسی حرکتیں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس نے پوچھا علاج کیا ہے؟ کہ علاج یہ ہے کہ کسی بھی طرح مختار کو قابو کر لیں. جب تک مختار آزاد ہے یا زندہ ہے، یہ کوفے میں کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں مختار کو. وہ چین سے بیٹھنے والا، نچلا بیٹھنے والا، آرام سے بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے. اور پھر ابراہیم بن مالک اشتر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نقل و حرکت بہت بڑھ گئی ہے راتوں کے اوقات میں. ادھر وہ میٹنگ چل رہی ہے، ادھر یہ میٹنگ چل رہی ہے. خاص خاص شیعوں کو بلا کے ایک میٹنگ کی گئی. جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور جناب امیر مختار نے بلایا. تاریخ طے ہوئی قیام کرنے کی. اس میں جناب قیس ابن مسحر کے بیٹے جناب قاسم ابن قیس بھی شامل ہیں. قیس ابن مسحر السیداوی کا تو آپ نے نام سنا ہے نا، وہ حسین کا سفیر جو جناب مسلم بن عقیل سے پہلے کوفے بھیجا گیا تھا، اور جب اس کو گرفتار کر کے کہا تھا کہ برات کا اعلان کر علی سے اور حسین سے، تو اس نے کہا تھا کہ ایسے تو فائدہ نہیں ہے، مجمع میں کروں گا تو زیادہ تجھے فائدہ ہوگا. ابن زیاد خوش ہوا اور جناب مجمع کو اکٹھا کیا، اس کو لا کے دارالعمارہ کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا. یہ جناب قیس ابن مسحر سیداوی کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو قیس ابن مسحر سیداوی جب مجمع جمع ہو گیا تو کھڑے ہو کر اس پر بھی لعنت، اس کے امیر پہ لعنت، اس کے باپ دادا پہ لعنت، ان پر لان تان کرنے شروع کی اور ان کی گردن اڑا دی گئی. اس کا بیٹا ہے قاسم ابن قیس مسحر سیداوی. تو اب بتائیے، مالک اشتر کا وہ بیٹا قیس اور جناب قیس کے بیٹے یہ قاسم ابن قیس. تاریخ طے ہو گئی. 15 ربیع الثانی پنجشنبے کا دن، پنجشنبہ یعنی جمعرات، یعنی یوم الخمیس، یعنی تھرسڈے. یہ طے ہو گیا کہ 15 ربیع الثانی کو الاؤ روشن ہوگا مختار کے گھر پہ، تبل بجے گا اور قیام کا آغاز. اور اس سے پہلے اگر ایسا ہو تو کوئی شیعہ نہ نکلے، سمجھ لینا کہ عبداللہ ابن مطیع کی سازش ہے. یہ بھی سمجھا دیا گیا، اس کو سمجھیے. پھر ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو. طے ہو گیا 15 ربیع الثانی کہ 15 ربیع الثانی سے پہلے اگر آگ روشن ہو، کوئی شیعہ نہ نکلے، تبل بجے کوئی نہ نکلے، سمجھ لینا کہ ان کی سازش ہے. یہ تاریخ طے، یہ سب خفیہ طور پہ سب کو بتا دیا گیا کہ 15 ربیع الثانی کو آگ روشن ہوگی، الاؤ روشن ہو، نکل پڑنا گھروں سے، قیام کرنا، بس سب نکل آنا گھر سے اپنے اسلحہ سجا کے. یہ طے ہو گیا. اب اگر اس سے پہلے آگ روشن ہو جائے تو کوئی شیعہ نہ نکلے تو وہ حق پر ہے نا، حق پر ہے نا. وہ تبل بجے اور وہ نہ نکلے، حق پر ہے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے بجے نہیں نکلنا، سمجھ لینا کہ کوئی سازش ہو گئی ہے، ہمارا راز فاش ہو گیا. ایسا ممکن ہے کہ کبھی کسی شہر میں ہوا ہو کہ سب جمع ہوئے ہوں بڑے 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 اور طے پایا ہو کہ فلاں جگہ سب کو پہنچنا ہے، قسمیں کھائی گئی ہوں اور لوگوں سے، بیچاروں سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ پہنچنا ہے، چاہے اخبار میں منسوخی کی خبر آئے یقین نہ کرنا، چاہے ٹی وی پہ خبر آئے یقین نہ کرنا. اب اس کے بعد اگر اخبار میں خبر آئے، ٹی وی پہ خبر آئے کہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا، تو لوگ تو پہنچیں گے نا بیچارے، کیونکہ لوگوں سے کیا کہا گیا ہے؟ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جھوٹی خبر ہوگی اگر ایسی کوئی خبر آ جائے. یہ ہو چکا ہے، بس اشارہ کافی ہے اتنا. اب وہ بیچارے منسوخی کی خبر پہ یقین نہیں کیا، لوگ پہنچ گئے، جوان پہنچ گئے، بوڑھے پہنچ گئے، جنہوں نے قسمیں لی تھی وہ نہیں پہنچے، جنہوں نے اعلان کیا تھا وہ نہیں پہنچے. اس روئے زمین پہ ایک شہر میں ایسا بھی ہوا کہ وہ نہیں پہنچے، وہ بیچارے لوگ پہنچ گئے. اب ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پکڑے بھی گئے، زندانوں میں بھی ڈالے گئے، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، سب ہوا. حالانکہ وہ بیچاروں کو تو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ منسوخی کی خبر بھی آ جائے تو اس پہ یقین نہ کرنا اور پہنچنا ہے، وہ تو اس لیے پہنچے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ بھائی یہ سچی خبر ہے کہ منسوخ ہو گیا جلسہ. خیر، تو اب آپ نے سمجھ لیا. یہاں اس کے بالکل الٹا کیس ہے. یہاں کیس یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ہو تو نہیں آنا ہے، سمجھ لینا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. ایسے ہی اب بیچ میں گڑبڑ ہو گئی. وہ گڑبڑ یہ ہوئی کہ میں نے عرض کیا کہ راتوں کو میٹنگ ہوتی ہے نا، خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، کوڈ ورڈز بھی بنائے، جو ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کے کوڈ ورڈز کیا تھے مومنین کے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت محو ہو کے سن رہے ہیں، مگر صلوات زور سے بھیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے تھوڑا سا. اس سے پہلے گڑبڑ یہ ہو گئی، قیام سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ہوا یہ کہ رات کو ابراہیم بن مالک اشتر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور کوتوال وہ راتوں کو گشت کرتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، خبریں لے رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہے. ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی بنی سالم کے چوک پہ، محلے بنی سالم کے چوک پہ وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی. تو کوتوال نے روک لیا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو، جیسے ہمارے یہاں پولیس روک لیتی نا رات کو دو بجے ڈھائی بجے، آپ کو پکڑ لیں گے نا بھائی، کہاں جا رہے ہو بھائی، کدھر جا رہے ہو، اب آپ اچھی سفارش والے ہیں، کارڈ اچھا ہے، پتے ہوتے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے جانے دیں گے، نہیں تو پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد ٹیکس تو دینا پڑے گا نا، آپ کو چنگی دینی پڑے گی، اس کی چنگی دے کے جانا پڑے گا پھر آپ کو آگے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بس اس کوتوال نے راستہ روک لیا، ایاس ابن مضارب نے، کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو. ابراہیم نے کہا راستہ چھوڑ، سروکار نارا کس سے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہ جہاں میری مرضی میں جاؤں. کہا کہ نہیں، میں کوتوال ہوں، میری ذمہ داری ہے، پوچھنا میرا حق ہے، بتا کہاں جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. ابراہیم نے کہا دیکھ، میں اس وقت اسے بھیڑنا نہیں چاہتا، میں اسے لڑنا نہیں چاہتا، میرا راستہ چھوڑ دیں، میرا راستہ نہ لے. بات بڑھ گئی، تکرار بڑھ گئی. ایاس ابن مضارب نے کہا کہ نہیں جا سکتا، یا گرفتار کروں گا یا قتل کروں گا اگر نہیں بتائے گا تو. اب مالک اشتر کا بیٹا ہے ابراہیم، اور آپ جانتے ہیں نا ابراہیم براہ راست مولا کائنات کا شاگرد ہے، براہ راست علی نے تربیت کی ہے جناب ابراہیم کی، اور صفین میں، نہروان میں دو جنگوں میں یہ شریک ہیں، 17-18 سال کے تھے. تو اب اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا اگر میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جب ایج بھی یہ ہے اور تربیت بھی علی نے کی ہے، تو یقیناً مسلم بن عقیل کے بھی ساتھی ہیں، جناب عباس کے بھی ساتھی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا، یہ سب اکٹھے ہو جاتے کربلا میں تو کیا ہوتا، لیکن قید میں تھے، زندان میں تھے، معشیت، واقعی کربلا ہونا تھا، منافقوں کے چہروں سے نقاب اترنا تھا، اسلام کے قاتلوں کے چہروں کا پتہ چلنا تھا، اسلام کے قاتلوں کا، لہذا واقعی کربلا ہونا تھا. ابراہیم نے پھر آخری بار اس کو وارننگ دی کہ دیکھ، میرا راستہ چھوڑ دے، میں نہیں لڑنا چاہ رہا. اس نے جب شمشیریں بے نیام ہوئیں تو بس پھر جھگڑا شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی. اور جناب یہاں پر ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو نیزہ مارا، وہ نیزہ اس کے پار ہو گیا، یہ مر گیا. جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے سپاہی بھاگ گئے، خوف سے ہی بھاگ گئے، وہ کوتوال مر گیا، سپاہی بھاگ گئے سارے چھوڑ کے اس کا لاش. اس نے سر کاٹا ایاس ابن مضارب کا، اور سیدھا مختار کے پاس دوڑا، دوڑا مختار، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب فوراً طبل جنگ بجواؤ، الاؤ روشن کرو، کیونکہ کچھ ہی دیر میں اس کے قتل خبر دار المارا پہنچے گی، اور عبداللہ ابن متی لشکر کشی کرے گا، مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، مشکل ہو جائے گی، لہذا نقارہ بجوا دو، طبل جنگ بجوا دو. اب جناب مختار نے الاؤ روشن کر دیا، اور نقاروں میں چوٹیں پڑنی شروع ہوئی، لیکن کوئی شیعہ گھر سے نہیں نکل رہا. اب بتائیے وہ صحیح ہے نا اپنی جگہ بیچارہ، کیونکہ اسے کہہ دیا گیا کہ جمعرات سے پہلے اگر ہو تو کسی کو گھر سے نہیں نکلنا، سمجھ لینا سازش ہے. اب سارا معاملہ الٹا ہو گیا، الاؤ روشن کر دیا گیا، تبل بج رہے مگر کوئی مومن گھر سے نکل لینا توجہ بھی نہیں دے رہا. بھائی توجہ کی سازش ہوئی، ہمیں نہیں نکلنا، ہمیں تو جمعرات کو نکلنا ہے. اب دوڑے جناب رفا ابن شداد بھی دوڑے، جناب قدامہ ابن مالک بھی دوڑے، اور جناب ورقہ ابن غارب بھی دوڑے، یہ سارے قاسم ابن قیس، یہ سب آبادی میں دوڑے، لوگوں کو جھنجھوڑنا شروع کیا، بابا یہ ہو گیا معاملہ گڑبڑ، نکلو نکلو نکلو. اور جناب ادھر سے اس نے ایاس ابن مظالب کی خبر پہنچی، قتل کی عبداللہ ابن متی کو، اس نے اس کے بیٹے کو بلایا راشد ابن ایاس کو، دیکھ تیرے باپ کا سر قلم کر کے وہ لے گیا اپنے ساتھ، بدلہ لے. یہ 3000 سپاہیوں کے ساتھ راشد ابن ایاس ادھر حملہ کرنے چلا، ادھر سے اس نے ایک اور شیس ابن ربی کو بھی 3000 کا لشکر دے کے بھیجا کہ مختار کو پکڑ کے لا، یا زندہ لا یا مردہ لا، جیسے بھی لا. شیس ابن ربی الگ ہے، شبس ابن ربی الگ ہے، یہ انشاءاللہ آ جائے گا، دونوں کا ذکر آ جائے گا، کل بھی آ جائے گا، ایک کا تو میں کر ہی رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. رات کی تاریکی میں ہوا یہ کہ اب یہ غیبی مدد اس کو کہتے ہیں، کہ یہ دونوں لشکر دہشت زدہ تو تھے، آپس میں بھڑ گئے اندھیرے میں. راشد ابن ایاس کا جب تک پتا چلے چلے سینکڑوں تہ تہ ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو اتنا مار ڈالا کہ اب یہ جناب الٹا پیروں بھاگے، اور یہ زخمی بھی ہو گیا، راشد بھی زخمی ہوا، شیس ابن ربی بھی زخمی ہوا. یہ غیبی مدد ملی، مہلت مل گئی یعنی جناب مختار کو، کہ ابراہیم دوڑے گھوڑے پہ بیٹھ کے سر پٹ شاکریا، وہاں 2000 مجاہدین بیٹھے ہوئے اور آگ کا الاؤ دیکھ رہے ہیں کوفے میں کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہنچے تو پتہ کیسے چلے کہ قیام ہو گیا، ادھر سے کہا گیا المنتقم، ادھر سے جواب تھا المنصور، یہ کوڈ ورڈ تھے المنتقم. اگر جواب نہیں آیا، کوئی اور جواب آئے تو مطلب اپنا آدمی نہیں آیا، کوئی اور آیا. المنصور کہا تو اپنا آدمی ہے. تیسرا جواب کیا ہوگا؟ المنتقم المنصور یا لسرات الحسین، ہے خون حسین کا انتقام لینے والوں. بس شاکریہ کے 2000 کا جو لشکر تھا وہ نکل پڑا ابراہیم کے ساتھ، کہ ہو گیا ابراہیم نے ان کو تشریح کی ان کے لیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، چلو فوراً. مگر بہرحال ابھی 2000 ہیں، راستے میں جو ملتا ہے اس کا صفایا کرتے جاتے ہیں. اب جناب مختار نے ابراہیم سے کہا کہ 2000 تو آ گئے، لیکن ایسا نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کنویں والے میرے ساتھ نہ کریں. کہا نہیں مختار، آپ اطمینان رکھیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پھر اتنے میں ورقہ بھی لوگوں کو لے کے پہنچے، ورقہ ابن غارب بھی پہنچے، رفا ابن شداد بھی، یہ تمام جتنے بھی تھے بڑے بڑے شیعہ جو تھے، قاسم ابن قیس مسحر سیداوی، یہ سارے کے سارے لشکر لے کے پہنچے. ادھر سے ان کا لشکر راستے میں پورے کوفے میں خون خرابہ، کشتوں کے پشتے لگ گئے. اب تو مرنے کے لیے نکلے تھے نا، اب تو مرنے کے لیے نکلے تھے. شیس ابن ربی اسی میں مارا گیا، راشد ابن ایاس ابن مظارب بھی مارا گیا، اور قاسم ابن مسحر بھی اسی لڑائی میں شہید ہو گئے، اور دار العبارہ کا محاصرہ کر لیا شیعوں نے، یعنی مومنین نے، مختار کے لشکر نے، ابراہیم بن مالک اشتر کے لشکر نے دار العبارہ کا محاصرہ کر لیا. عبداللہ ابن متی اس میں محصور ہو گیا کچھ لوگوں کے ساتھ. اب کہتے ہیں کہ وہ فرار ہو گیا، اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ خود مختار نے اس کو فرار کرایا، دونوں میں کوئی عیب نہیں ہے. اس نے خط لکھا مختار کو اندر سے دار العمارہ سے، ایک جاسوس کے ہاتھ بھجوائے کہ میرا خط مختار کو دے، مختار کو یاد دلائے، دیکھ ابن زبیر کے وقت میں جب ابن زبیر تیرا دشمن ہو گیا تھا جان کا، میں نے تیری جان بچائی تھی ایک بار، بس وہ میرا ایک قرض ہے تجھ پر، مجھے نکلنے کا موقع دے دے. مختار نے وہ خط پڑھا، کہا ٹھیک ہے، تیرا وہ احسان ہے، حالانکہ دشمنان اہل بیت کا قتل مجھ پر لازم ہے، مگر ایک بار تجھے چھوڑتا ہوں، اس کے بعد تو جہاں ملے گا تجھے قتل کروں گا، اس کے بعد تو جہاں بھی ملے گا میں تجھے قتل کروں گا، ایک بار تجھے چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بھی تاریخ میں روایت ہے، پڑھیں کہیں آپ تو، اس لیے آپ کے سامنے آ جائے گی بات. نکال دیا وہ، فرار ہو گیا، باقی نے بیعت کر لی. دار العمارہ میں گھس کے سب سے پہلا کام کیا کیا مختار نے؟ وہ جو بیت المال تھا اس کا پانچواں حصہ نکالا. کیا نکالا؟ خمس نکالا. خمس نکال کے کہاں بھیجا؟ چوتھے امام کی خدمت میں. کتنا غلط کام کیا مختار نے، خمس نکالنے کی کیا ضرورت تھی والا، مس یوز بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن مختار جانتا ہے کہ میرا قیام اللہ کے لیے، میرا قیام اللہ کے رسول کے لیے، میرا قیام خون حسین کا انتقام لینے کے لیے، لہذا جو بھی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ شرعی حدود کی پابندی کرتا ہے، کبھی باطل کام نہیں کرے گا. جانتا ہے کہ بیت المال کا پانچواں حصہ امام کا حق ہے، فوجیوں کی تنخواہیں دیں، جو باقی بچا بنی ہاشم کے جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا، ان کو دو، یہ برسوں سے کچل رہے ہیں، غریب ہوئے ہوئے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، بانٹا ان کو. عبداللہ ابن متی وہاں سے بھاگا، بھاگ کر کہاں پہنچا؟ نہروان. نہروان کا نام تو معلوم ہے نا آپ کو، وہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس نے وہاں 8-10 ہزار آدمی اکٹھے کیے، مصعب ابن زبیر کو خط لکھا، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی کو، کہ میری مدد کر، کل میں تیری بیعت کروں گا، کوفہ مجھے دلوا دے. اس نے کہا میں بھیجتا ہوں لشکر تیری مدد کے لیے. مگر اس سے پہلے ابراہیم بن مالک اشتر اپنا لشکر لے کے پہنچ گئے عبداللہ ابن متی کے مقابلے کے لیے. دریا کے اس طرف مقابلہ ہوا، یہاں پہلی بار نعرہ لگا یا علی ادرکنی، اور نعرہ لگانے والا ہے ابراہیم بن مالک اشتر. اللہ اب آپ کو اس نعرے کی تاریخی سند دے رہا ہوں. اس سے پہلے بھی علی کو پکارا گیا، خیبر میں پکارا گیا، خندق میں پکارا گیا، مگر نعرہ نہیں بنا تھا. نعرہ کی صورت میں کب آیا؟ کوفے میں بھی نعرہ لگایا تھا اس نے، ایاس، راشد ابن ایاس کے مقابلے میں ابراہیم نے. لیکن جب عبداللہ ابن متی کے مقابلے میں، تو ہر جو بھی لڑنے آتا تھا اس پر وار کرنے سے پہلے ابراہیم کہتا تھا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. تو پورا لشکر سن رہا تھا نا ابراہیم کا، تو جو بھی لڑنے نکلتا تھا تو وہ یا علی کا نعرہ لگاتا تھا. اب یا علی ادرکنی کا فارسی ترجمہ کیا ہوا؟ یا علی مدد ہے. اور جب اردو میں پہنچا تو یا علی مدد بن گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا تاریخی سند ہے ہمارے پاس. اگر ہم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ خوش نصیبی ہے آپ کی میری کہ نعرہ دینے والا کوئی اور نہیں، مختار کا جرنل ابراہیم بن مالک اشتر ہے. اور صحیح ہونے کی سند یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے اس پہ خط صحیح یعنی امضا کر دیا، اعتراض نہیں کیا، نہیں روکا، یعنی خوش ہوئے امام کہ جنگ کے میدان میں اگر یہ نعرہ لگتا ہے تو یہ ہے ہی اس لیے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پاک فوج کو یہ نعرہ واپس دے دو، پھر وقت کا کوئی یزید سامنے نہیں ٹھہرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تاریخی سند ہے. یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو نیپولین بوناپارٹ کا کوئی قصیدہ نہیں سنا رہا، نہ اس کا ترجمہ کیا ہوا کوئی مرثیہ سنا رہا ہوں کہ نیپولین نے مرثیہ لکھا اس کا ترجمہ بھی منظوم آ گیا. یہ عجیب تماشے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس شہر میں، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کچھ بکا جا رہا ہے. اور بعض دفعہ تو مشرکوں نہ باتیں ایسی مشرکانہ کہ دوسروں کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے ہتھیار دے رہے ہیں ہمارے لوگ. بس اللہ ان سب کی ہدایت کرے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کچھ کہا جائے گا اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، کہتے رہو، لیکن میں بھی اپنی کہتا رہوں گا، کیونکہ میں نے بھی ایک اصول بنایا ہے کہ جب لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، میں سچ بولنے سے کیوں ڈروں؟ جب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، جزاک اللہ. چھانٹ چھانٹ کے پلانٹڈ لوگوں کو جن کا ماضی نہیں معلوم لایا جا رہا ہے آپ کے درمیان، چھانٹ چھانٹ کے، سازش ہے. اس کے پیچھے موساد ہے، اس کے پیچھے سی آئی اے ہے، اس کے پیچھے رو ہے، اس کے پیچھے برطانوی ایجنسیاں ہیں. یہ جو آپ کے محلوں میں ہو رہا ہے، پلانٹڈ لائے جا رہے ہیں کہ ایسی گفتگو کرو، ایسی تقریریں کرو، ان کے عقائد ایک طرف مس ہو جائیں، دوسری طرف ان کو کافی قرار دینے میں آسانی ہو، تیسری طرف یہ ایک دوسرے سے لڑ جائیں. یہ سازشیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مزہ اس زبان کے مزے نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا پوری. زبان کا مزہ ہے، انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے یہ مجلس، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ یہ مجلس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، وقت گزاری کا ذریعہ ہے، لوگوں کو جھوٹ بتانے کا ذریعہ ہے، شیعہ عقائد کو مسخ کرانے کا ذریعہ ہے، یہ مذہب کی دھجیاں اڑانے کا ذریعہ ہے، یہ مشرکانہ باتیں کرنے کا ذریعہ ہے یہ مجالس، اور پھر یہ لوگ سمجھیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا، بہت ہے جواب دینے والے، اطمینان رکھو، نہ کل یہ تشیعوں کا کچھ بگاڑ سکے تھے نہ آج بگاڑ سکیں گے، یہ تو وہ کم نصیب لوگ ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، یہ تمہیں جنتیں بانٹنے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہیں پتا تمہیں، روتے ہوں گے قیامت کے دن کہ اب کیا ہوا، یہ ہم نے کیا کیا تھا، مومنوں کے بچوں کو بگاڑتے ہو، نسلوں کو تباہ کرتے ہو ہماری، اور ہم زبان بند رکھیں، آنکھیں بند رکھیں، ہم چپ رہیں، ہم خاموش رہیں، ہم تو موت کی دعا کریں گے، پروردگار اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہماری زبان سچ بولنے میں گھبرائے، لڑکھڑائے، لغزش کھا جائے، ہمیں موت عزیز ہے اس زندگی سے، اللہ گواہ ہے کہ وہ موت ہمیں عزیز ہے، مر جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دین فروشوں کے سامنے اپنی زبان بند رکھیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، یہ تو تھا ابراہیم اور مختار کا پیغام جو میں نے آپ کو دے دیا، ایسے تھوڑی یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہو تو شیر کا جگر بھی رکھو، پھر مزہ آتا ہے یا علی مدد کا نعرہ لگانے کا، ہاں میں نے حق ادا کیا ہے یا علی کا نعرہ لگانے کا، سمجھ میں آئی بات، اتنا آسان تھوڑی ہے نعرہ حیدری لگانا، نعرہ حیدری لگا یا علی، اللہ صلی اللہ محمد، عبداللہ ابن مطیع سے مقابلہ ہوا، مختصر کر رہا ہوں، واقعات بہت تفصیلی ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، بھاگا عبداللہ مطیع، دریا پار کر کے ادھر پہنچا، بہت دور جا کے ہوش آئے تو بچے کچھ آدمی دیکھے، تھوڑے سے بچے، میں تو 10-15 ہزار لے کر چلا تھا، 8-10 ہزار جمع کی تھی، ہوا کیا؟ تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، کیا حضرت علی تھے جنگ میں؟ کیا علی تھے جنگ میں جو مار دیا، پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیا ہمارا؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں تھے، مگر جو ہے نا وہ علی کے ہاتھوں کا پلا بڑا ہے، وہ علی کا شاگرد ہے، یا علی یا علی، وہ علی کے ہاتھوں کا ہے، ابراہیم بن مالک اشتر علی کا شاگرد ہے، جو ہے جس نے یہ سب حشر کیا ہے تمہارا وہ ہے۔ 3 دن کے بعد مصعب ابن زبیر 20-25 ہزار کا لشکر لے کے پہنچ گیا، عبداللہ مطیع نے، عبداللہ ابن مطیع نے پوری صورتحال بتائی کہ بابا یہ ہوا، میرا لشکر تو کٹ پٹ گیا۔ اب ابراہیم بن مالک اشتر کی بہادری دیکھیے آپ، رات کو بھیس بدلا اور ایک جاسوس کی مدد سے مصعب کے لشکر میں خود گھس گئے تاکہ خبریں لیں، کتنا بڑا لشکر لایا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، مورال کیسا ہے، جذبات کیسے ہیں، کس طرح سے آئے ہیں، کیا ہے، گھس گئے اجنبی، پہلے تو گھومتے رہے لشکر میں خیموں کے درمیان، آخر کو پکڑے گئے، پکڑ گئے ہاتھ واتھ باندھ کے ان کو لے گئے، مصعب بن زبیر کے سامنے سلام نہیں کرنے کا، تو نے امیر کو سلام نہیں کرنے کا، وہ تو عرب کا بدھو آدمی، مجھے کیا پتا امیر کون ہے، میں تو جانتا نہیں، میں نے کہا جنگ ہو رہی ہے آ گیا ہوں، مال وال لوٹنے کے لیے لڑوں گا، کچھ لوٹ ووٹ کا مال مل جائے گا، اس طرح سے باتیں بنائیں ابراہیم بن مالک اشتر نے۔ تو وہ کہتا کہ یہ ابراہیم کا جاسوس لگتا ہے، اس کو ابھی بند کرو، صبح اس کو پوچھ گچھ کریں گے۔ عامر ابن مرہ اس کا ایک سردار، اس کو دیا کہ اس کو قید میں رکھ، بند رکھ، صبح اس کا اسے پوچھ گچھ کریں گے، یہ مجھے اس کا جاسوس لگتا ہے۔ اور رات کو ابراہیم بن مالک اشتر نے لباس میں چھپے ہوئے ہتھیار اپنا نکالا، عامر کو بھی مارا، قتل کر کے پھینکا، اس کے ایک اور ساتھی کو جو 2 پہرے دار تھے دونوں کو مارا، اور نکل گئے آرام سے۔ صبح اس کو خط لکھا کہ جسے تو ابراہیم کا شاگرد جاسوس سمجھ رہا تھا نا، وہ ابراہیم کا جاسوس نہیں تھا، میں خود تھا ابراہیم بن مالک اشتر۔ میں خود تل ملا گیا. اب دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی مصعب ابن زبیر کی کہ وہ رات کو آ کے میرے لشکر کا پورا معائنہ کر کے بھی چلا گیا. صبح جب جنگ ہوئی ابراہیم سب سے زیادہ نکلتے تھے تاکہ لشکریوں کو جوش, پہلے تو خطبہ دیا نا کہ دیکھو ہم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے نکلے ہیں, ہماری جنگ دشمنان آل رسول کے ساتھ, خوف مت کھانا, اپنی قلت کو مت دیکھنا, ہم نکلے ہی شہادت کے لیے. ایک جوشیلی تقریر, ایک جوشیلا خطبہ انسانوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے نا, جذبہ دیتا ہے, اسپرٹ دیتا ہے, مردہ قوموں کو زندگی دیتا ہے. وقت وقت کی بات ہے, وقت وقت کی بات ہے. خیر جناب ابراہیم جب نکلتے ہیں جو آتا ہے سامنے ایک نعرہ مارتے ہیں, یا علی کہہ کے وار کیا, ختم کیا, اور بھیج اس کو مارا, اور بھیج. مصعب بن زبیر زوال کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, مارتے مارتے تھکتا نہیں ہے, میں دیکھ دیکھ کے تھک گیا. مصعب بن زبیر کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یہ, قتل کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے اور بھیجو اور بھیجو, حملہ کرو اکٹھا اس کے اوپر. اب حملہ ہوا, ادھر سے بھی حملہ عام ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچا کچھا لشکر لے کے بھاگا, بھاگنا کہیں تھا بھاگ گیا کہیں. بصرے کے قریب پہنچا مصعب بن زبیر, پھر خیال آیا کہ غلط جگہ آ گیا, مکے جانا ہے, مکے چلو. اور یہاں سے جناب ابراہیم بن مالک اشتر 3000 قیدی اور بے شمار مال غنیمت لے کر پہنچے کوفہ. کوفے سے باہر نکل کے استقبال کیا جناب مختار نے اپنے جرنیل کا, اب ابراہیم کا گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, دعائیں دیں. اب وہ بھاگا مصعب بن زبیر, اس نے اپنے بھائی کو لکھا عبداللہ بن زبیر کو خط کے مدد بھیج, وہ ایک بخیل آدمی, اس نے کہا میں نہیں بھیجتا اپنی فوج تیرے لیے, میں تو یمن میں پھنسا ہوا ہوں, طائف میں پھنسا ہوا ہوں. اس کو بڑا غصہ آیا, اب بھائی ہے سگا, لیکن عبد الملک ابن مروان کو خط لکھتا ہے دمشق. اب زمن میں آ گیا جو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ کتنی حکومتیں چل رہی ہیں, اس لیے بتایا تھا تاکہ اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اب آپ کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مقدمے بنانے ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو. اب جو بعد میں مجلس میں آتا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم کیا سمجھ پاتا ہے کیا نہیں پاتا, لیکن شروع میں جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ میری بات کو اب سمجھ گئے کہ عبد الملک ابن مروان کو خط لکھا کہ بھائی تو میری مدد کر, میں تیری بیعت کرتا ہوں, تجھے خلیفہ مان لوں گا, یہ کوفہ مجھے لینا ہے واپس, مختار سے کوفہ واپس لینا ہے, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ خوش ہو گیا عبد الملک ابن مروان, چلو ابن زبیر کا بھائی مجھ سے مل گیا. کہا تو بصرے میں ٹھہر, امان ہے تجھے, تو بصرے میں ٹھہر, میں کوفے کا بندوبست کرتا ہوں. اس نے اپنے چچا زاد بھائی عامر ابن ربیعہ, اس کو 70,000 کا لشکر دے کر بھیجا ہے, 70,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ کوفے کو ختم کر, پامال کر, مختار کو ختم کر, سر میرے پاس بھیج. مختار کے پاس موجود ہے ابراہیم بن مالک اشتر, صفے منظم ہو گیا, فتح ہو رہی ہے نا, تو لوگ دھڑا دھڑ لشکر میں شامل بھی ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ کچھ باہر سے جیسے بازار لگتے تھے نا, تو کچھ کنیزیں اور ان میں ایک بہت ہی پاک باز کنیز کا پتہ چلا مختار کو کہ جس کو کسی مرد نے کسی نامحرم نے چھوا نہیں, اور جو اسے بیچنے کے لیے لایا ہے وہ بھی اس کی چادر کا کونا پکڑتا ہے, اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتی. وہ مختار ابھی اس کو آپ یہاں رکھیے, اب سنیے آگے کیا ہوا. مدینے میں چوتھے امام نے خواب دیکھا, اور معصوم کا خواب, اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام کی زبانی ہے, یعنی امام نے فرمایا, زبانی سے مراد یہ کہ بیان کرنے والا تو میں گناہگار ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو گناہگار ہوں لیکن جو امام نے فرمایا وہ نقل کر رہا ہوں, یہ امام کا فرمان ہے, امام نے بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. کہ میں رات کو سویا, خواب میں میں نے دیکھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام, مجھے یہ 5 سیکنڈ پانی پینے کے بھی مجھے کھلتے ہیں, آپ کو تو کم کھلتے ہوں گے, مجھے زیادہ کھلتے ہیں کہ پیاس لگ کیوں رہی ہے, میں بول کیوں نہیں رہا ہوں زیادہ سے زیادہ. خیر جناب فرماتے ہیں کہ اور خاندان رسالت پورا جمع ہے, ایک حور کا دامن تھامے ہوئے خدا کے رسول آتے ہیں اور میرے حوالے کرتے ہیں, عقد پڑھاتے ہیں, یہ تمہارے لیے ہے, اس کا نام ہورا ہے، اس کا نام ہورا ہے، یہ تمہارے لیے۔ صبح ہوئی، دق الباب ہوا، میں خود گیا دروازے پہ اور میں نے خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا، ایک شخص ایک عورت کا دامن چٹکی سے تھامے کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے تعارف کرایا کہ میں مختار کا قاصد ہوں اور یہ مختار کا خط لے کر آیا ہوں۔ ابھی وہاں فرماتے ہیں اپنے خط کھول کر جو پڑھا تو اس میں مختار نے لکھا تھا کہ کچھ کنیزیں میرے پاس آئیں، ان میں جو پاک باز ترین ہے جس کو کسی نامحرم نے چھوا بھی نہیں، میری خواہش ہے کہ اسے آپ قبول کر لیں اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہے کہ آپ کی کنیزی میں آ جائے، اور اس کا نام ہورا ہے۔ اب بھی مختار پہ شک کرتے ہو؟ اب بھی کوئی مختار پہ شک کر سکتا ہے؟ یہ ہورا کون ہے؟ یہ رسول کی بشارت، اور کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ یہ ہورا کون ہے؟ جناب زید کی ماں۔ جناب زید کون؟ جس نے ہجری 122 میں قیام کیا امویوں کے خلاف، شہید کیے گئے، ان کی قبر ان کے ساتھیوں نے چھپا دی، پانی بہایا، پھر بھی بنی امیہ نے نکالا ان کا لاشا، سر قلم کیا، لٹکا دیا باب کناسہ پہ، 4 سال لاشا لٹکا رہا۔ اللہ نے، مشیت نے اہتمام یہ کیا کہ مکڑیوں نے جالا بن کر ستر پوشی کی تھی۔ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا دیا میں نے آپ کو، یہ اللہ نے اہتمام کیا، اور پھر 4 سال کے بعد اس ڈھانچے کو اتار کے جلا دیا۔ کہیں جناب زید کا روضہ تو نہیں ہے نا، مزار نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے جناب زید ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا، جناب زید کہاں گئے؟ ہیرو بن کے ہمارے قیامت تک زندہ ہیں۔ تو وہ اپنی دانست میں قبر کے نشان بھی اس لیے مٹاتے تھے کہ نہ قبر ہوگی نہ کوئی یاد کرے گا۔ ارے بابا، جن کے روزے دلوں میں ہو ان کو 2 گز زمین کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جن کے روزے دلوں میں اللہ بنا دیتا ہے، تو زید ہمیشہ کتنا ہیرو تھا، ہیرو ہے، ہیرو رہے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، کبھی شک میں نہ پڑنا جناب زید کے بارے میں۔ یہ کردار نہ ہوتے تو یہ قیام نہ ہوتے جو آج تک ہو رہے ہیں عراق میں، اور سب جگہ مومنین لڑ رہے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے مختار کا کردار بھی ہے، زید کا کردار بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد والے محمد پر۔ اب دعا کیجئے، زندگی رہی صرف جناب زید اور ان کے اولاد پہ، کبھی پڑھیں گے 4-5 مجلسیں تو دل تو میرا بڑا بے چین ہو رہا ہے کہ زیدیہ الواسطی اور یہ سارا ذکر کرتا چلا جاؤں، مگر موضوع کچھ اور ہے، مجبوری میری یہ ہے۔ زندگی رہی اگر بشرط قید حیات، انشاءاللہ صرف جناب زید پہ کچھ مجلسیں پڑھیں گے۔ اور ایک ایسی شخصیت ہے، وہ اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یعنی جناب زید کے بیٹے یحییٰ بن زید، یحییٰ بن زید کے بیٹے حسن بن یحییٰ زید، بھی سلسلہ ہے قیام کا، سلسلہ ہے پورا، اور پھر وہ واسطیوں کا قیام۔ خیر جناب، پھر بات کہیں نکل جائے گی۔ تو یہ ہے مختار، 70,000 کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا نخیلہ میں، کوفے سے باہر، ایک جاسوس کو بھیجا عامر ابن ربیعہ نے، ذرا خبر لے کے آ لشکر کتنا ہے اس کا۔ وہ جاسوس آیا، یہاں پر پکڑا گیا کوفے میں، مختار کے پاس لے آئے، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، ہاتھ جوڑ لیے، مزدور آدمی ہوں، مرد ازدی تھا، کہتا مزدور آدمی میں پیسے دے کے بھیجا تھا، کتنا لشکر ہے؟ لیکن تو اطمینان رکھ مختار، اس کا لشکر 70,000 کا ہے، میں اس کو جا کے کہوں گا تیرا لشکر 1,00,000 کا ہے۔ مختار ہنسے، کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں تجھے یہ سب کہنے کی، میرا جتنا لشکر ہے اتنا ہی کافی ہے، 20-22,000 کا میرا لشکر ہے، بس یہ کافی، تو جھوٹ نہ بول، لیکن تجھے رہا کرتا ہوں، خلت ولت دی اس کو، کہ جا تو آزاد ہے، لوگوں سے کہا اس کو نہ چھیڑو، غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، پیسے کے لیے کام کر رہا ہے، جانے دو واپس۔ یہ چلا گیا، جب واپس گیا تو عامر ابن ربیعہ خوش ہو گیا کہ اب تجھ پر اعتماد ہو گیا، اب اس کو سمجھایا کہ کیا ڈرامہ کرنا ہے تجھے جا کے۔ اب یہ کپڑے اپڑے پھاڑ کے روتا پیٹتا کوفے میں آ گیا کہ وہ مجھے اس نے مارا، اور سب مال وال بھی جو تو نے دیا تھا وہ چھین لیا، کہ یہ جاسوس ہے۔ پھر اس کو کہا جناب مختار نے کہ نہیں، اس کو آرام سے رکھو اور اس کو کوئی اذیت نہ ہو۔ اب یہ کیوں آیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مختار کے دربار میں 14 بنی امیہ کے افراد ہیں غدار۔ عامر ابن ربیعہ نے ان 14 خطوط کو دے کر بھیجا کہ اب تیرا اعتماد ہو گیا، مختار کے ساتھ میرے 14 آدمی ہیں، ان 14 آدمیوں کو یہ خط پہنچا دینا تاکہ وقت پڑنے پر خیانت کیسے کی جائے، غداری کیسے کی جائے، ایک بنی بنائی مومنٹ کو کیسے بگاڑا جائے، کیسے تباہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھیے، آج نہیں سمجھیں گے آپ ان باتوں کو، 50 سال بعد سمجھیں گے آپ کی نسلیں، اس وقت تک نقصان زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بس یہ 14 آدمی میرے ہیں، ان تک یہ میرے خط پہنچا دیں، کب کیا کرنا ہے۔ یہ پھر روتا پیٹتا اس منصوبے کے تحت آیا۔ لیکن اب ہوا کیا، جب مختار نے پھر لوگوں سے کہا نہیں اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس کو انعام انعام دے گا، اس کو آرام سے رکھو، جب یہ اس جگہ پہ گیا تو اس کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا۔ انسان ہے نا، اس نے کہا کہ مجھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مختار بے دین ہے، مشرک ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، یہ سب بے نمازی لوگ ہیں، علی کے ماننے والے۔ علی کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ پروپیگنڈا تھا شامیوں کا۔ اب الحمدللہ اپنیاں اتنے سارے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت۔ پروپیگنڈا کس کا تھا؟ اب ان سے پوچھو کہ تم کس کے پروپیگنڈا کرنے والے ہو بھائی؟ امیر شام کے نمائندے ہو، کس کے نمائندے ہو؟ کیونکہ یہ الزام تو امیر شام لگاتا تھا نا کہ علی اور اس کے ماننے والے بے نمازی ہیں۔ اب یہ طے کہتے ہیں مگر میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے تو مختار کے ساتھیوں کو اور مختار کو عبادت میں مشغول پایا، رات کو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان مجاہدوں کو، اس کے سپاہیوں کو نماز شب پڑھتے دیکھا، میں نے مختار کو تہجد پڑھتے دیکھا، یہ اور جن کے پاس سے میں آ رہا ہوں وہ بڑے بدبخت، بد کردار، شرابی، دنیا بھر کے عیب ہیں ان میں، یہ تو بالکل الٹا ہے۔ اور آج بھی عزیزو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا کتنے دیکھ کے آ چکے ہیں۔ آج بھی جو مجاہد ہمارے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں لڑ رہے ہیں نا، بدترین صفاق دشمن کے ساتھ، داعش کے ساتھ، ان کے ساتھ، طالبان، القاعدہ کے ساتھ، جا کے ان کی صفت خود دیکھ لو کہ 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، اس جنگی حالات میں بھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوتی، اس لیے وہ مجاہد ہیں، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ داعش کا، نہ امریکہ کا، نہ کسی کا، نہ اسرائیل کا، کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں، یا حسین کو پکارتے ہیں۔ دیکھ لیا کیجیے کربلا کا چینل، ان کے ترانے، ان کے سپاہیوں کی صورتحال، کس طرح کے لوگ۔ اب اس یہ دیگرگو ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ، یعنی کسی نے تبلیغ نہیں کی اس میں، صرف اس نے شیعوں کو دیکھا اور اس میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ ابھی تو اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے بھیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھا اس نے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں، نماز شب پڑھ۔ اب آیا روتا ہوا مختار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مختار معاف کر دے، ایک بار معاف۔ اس نے اٹھایا، وہ کیا ہوا تجھے، میں نے تجھے چھوڑ تو دیا۔ کہتا نہیں مختار، میں اب بھی ٹھیک نہیں تھا، میں اب بھی تیری جاسوسی کرنے آیا تھا، وہ 14 نام نکال کے دیکھے، یہ تیری صفوں میں ہے، یوں بھی نہ غیبی مدد، یہ تیری صفوں میں ہے، ان کے آج بھی 14 آدمی بلا لیا، ان کو 14 کے 14 کو، آؤ جاؤ بھائی، ابراہیم بن مالک اشتر تلوار لے کر آئیں گے بھائی، یہ خط تیرے نام، یہ خط تیرے نام، یہ خط تیرے نام، بتاؤ، اوروں کے بھی پتے بتاؤ، نہیں بولتے تھے، جو نہیں بولتا تھا ابراہیم اسی کی گردن صاف، 14واں بول پڑا، اس نے اور کچھ تفصیل بتائی۔ تو پوچھا مختار نے کہ میں نے تم پر اتنی مہربانی کی، میں نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی، پھر تم یہ سب کیوں کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مختار، یزید، اس کے باپ، اس کے دادا کی محبت میں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ آج تک ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا، جن کے دلوں میں محبت ہے، محبت، لیکن وقت پڑتا ہے تو حلیہ بدل کے بھاگ جاتے ہیں۔ کافی ہے نا اتنا، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، محبت رکھتے ہیں دل میں، یقین دانی ہے۔ میں نے کتاب پڑھی ہے امیر المومنین، آپ تو پڑھ بھی نہیں سکتے، یا کچھ لوگوں نے اور بھی پڑھے گئے، محمد الدین، اس کا نام ہے ابو یزید محمد الدین بٹ، جس نے کتاب لی، ابو یزید، وہ یزید کا بھی باپ ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا آدمی، ہم سمجھتے تھے یزید کا باپ کوئی اور ہے، یہ ہے یزید کا باپ، ابو یزید محمد الدین بٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے امیر المومنین یزید، اور اس کے بعد تقریر لکھی ہوئی، وہ اسی نے جس کا حلیہ میں نے بتایا نا، حلیہ بدل کے بھاگا تھا، اس کے باپ کی لکھی ہوئی ہے تقریر۔ تو اس لیے پورے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں محبت ہے، اس کے باپ نے اس کتاب پہ تقریر خط لکھتے وقت یہ لکھا تھا, یہ جملہ جو اب وہ خط نکال دیا گیا کتاب سے مگر محفوظ ہے بہت ساری جگہوں پہ, یہ جملہ لکھا تھا اس نے اس کتاب کے مقدمے میں کہ وہ دن کب آئے گا جب ہم علل اعلان حضرت امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھل کر ذکر کر سکیں گے. اس ملک میں ایسے موجود ہیں, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ زمانہ بالکل قریب کا تھا. ابراہیم نے کہا بھائی تیری بھی جگہ وہیں ہے, وہیں چلا جا, جام ہو گئے ہیں, اللہ تجھے انہی کے ساتھ رکھے, چلا جا وہیں, اس کو بھی وہیں پر بھیج دیا. خیر خلاصہ کرتا ہوں کیونکہ باتیں بہت سی کرنی ہیں اور یہ گھڑی تیز چل رہی ہے, آج میری بھی تیز چل رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جنگ ہوئی, تفصیل ہے جنگ کے حالات کی, نہیں پڑتا اس میں کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں سمیٹنا ہے. جنگ ہوئی اور وہی نتیجہ ہوا الحمدللہ, اللہ نے مختار کو فتح دی اور ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی فتح دی. اب اس کو بھیجا بصرہ کی طرف, ابن زیاد کی طرف لشکر دیکھے ابراہیم بن مالک اشتر کو کہ تم بصرہ کی طرف جاؤ. ادھر وہ بصرہ گیا اور ادھر قاتلان حسین اکٹھا ہونا شروع ہوئے. کب ابراہیم چلا گیا, موقع اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ابھی تک موقع نہیں مل رہا نا مختار کو کہ ان کو انجام تک پہنچائے کیونکہ ابھی تو لڑائیاں چل رہی ہیں کہ کیسے ان کو گھیرا جائے. ابن زیاد کی طرف بھیجا اور پیچھے ان لوگوں نے بغاوت اٹھا دی کوفے میں. اب دیکھیے کوفے کے لوگ پھر گئے, اب ان کے ساتھ ہو گئے بڑے بڑے جتنے بھی قاتلان حسین ہیں نا, عمر ابن سعد ہے یہیں پر موجود ہے, خولی یہاں پر موجود ہے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں محمد ابن اشس یہاں پر موجود ہے, ان سب نے میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی حلہ بول لو, موقع اچھا ہے ورنہ ابراہیم آ جائے گا پھر مشکل ہو جائے گی. ادھر بغاوت کے آثار نمودار ہوئے, خط لکھا ابراہیم کو, ابراہیم فوراً واپس آ. یہ کوفے والے پھر بدل گئے. میں نے کہا نا یہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ یہ باطل کا, جدھر کی ہوا چلی چل پڑے اس کے ساتھ. ابراہیم بن مالک اشتر واپس راستے سے واپس ہوا, منزلوں پر منزلیں طے کرتا اور اس وقت پہنچا کہ جب جناب مختار کو شکست ہونے والی تھی, محصور ہو چکے تھے جناب مختار دارالامارا میں. پھر ابراہیم نے حملہ کیا, مارا ان کو, ختم کیا اور اب حکم دیا مختار نے کہ کوفے کی ناکہ بندی کر دو, اب کوئی نکل کے جانے نہ پائے, اب وقت آ گیا خون حسین کا انتقام لینے کا. ان لوگوں نے خود زمین ہموار کر دی. دیر لگ رہی ہے, کچھ لوگوں کو انعام دے دیے, لوگ شک میں پڑ گئے کس کو انعام دیا. محمد ابن اشد بھاگ گیا تھا بصرے اس لڑائی کے دوران, اس نے کہا اب تو مجھے نہیں چھوڑے گا مختار, بھاگ گیا, اس کو بھی لانا ہے نا, چاہتے ہیں مختار کے کوئی بچے نہیں, لہذا اس کے بیٹے کو بلایا عبد الرحمن ابن محمد ابن اشد کو, کہا کہ پاگل ہے تیرا باپ, مجھے حکومت لینا تھی, مل گئی ولایت مل گئی, اس کو بلا لے, اس کو انعام اکرام بھی دیا. کب بلا لے, میں کچھ نہیں کہنے والا. کچھ دن کے لیے مختار نے ڈھیل چھوڑ دی. اب ہمارے مومنین میں افواہوں کا بازار جیسے گرم ہوتا ہے بک گئے. یہ جملہ تو دیکھیں سن کے بہت سارے لوگ ہنسے کیونکہ سب سنتے رہتے ہیں صبح شام, بک گئے. کسی سے کہہ دیا بھیا اب مصلحت نہیں ہے, اب اٹھ جاؤ, کب بک گئے, بیچ دیا, سودا کر لیا. یہ ہے تاریخ, ویسی کی ویسی چلی آ رہی ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو, ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. جب حسین سے وفاداری کرنے کا وقت تھا تو اپنی وفاداریاں استعمال کی کسی اور کے لیے, جب حسین کا ساتھ دینے کا وقت تھا تو اس وقت ساتھ دیا کسی اور کا, اب جب اس کی وجہ سے مصیبت آئے تو ہماری مصیبت آ گئی. اب وہ تو مومن ہے صاحب, وہ تو شیعہ ہے صاحب, کوفے کی بات کر رہا ہوں آج کی نہ سمجھ لیجئے گا آپ, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہاں خامخا میں کوئی برا نہ مان جائے میری باتوں کا, میں کوفے کا بتا رہا ہوں کہ یہ حال تھا کوفے کا, بک گئے. دیکھا خون حسین کا تو خالی نام لیا تھا, خون حسین کے سوداگر, اور جو سوداگر ہیں ان سے تمہاری دوستی, جو واقعی خون حسین کے سوداگر ہیں ان کو سر پہ بٹھاتے ہو, جو واقعی خون حسین کے سوداگر ہیں ان سے ہمت بھی نہیں تمہاری پوچھنے کی کہ جب قوم پہ وقت پڑتا ہے تو تم کہاں ہوتے ہو, قوم کو لڑانے والوں قوم کو میں انتشار پھیلانے والوں ان سے ہمت نہیں, پتلی گردن ہماری ہے, ان سے آسانی سے پوچھ لیں گے, ان کو گالیاں بھی دے لیں گے, یہ سن لیں گے. کیا عرض کروں, کہاں تک جائے گی بات. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. بیٹا پانی پلا. جناب تو کوفے میں یہی زبان بک گئے, سودا کر لیا, آزاد پھر رہے قاتلان حسین, کوئی پکڑنے والا نہیں ان کو. یہ سب چل رہا ہے بھائی. حکمت عملی جو مختار بنا رہا ہے, کیا لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر کے سب کو بتائے؟ جیسے یہاں چوک میں ایک حادثہ ہو جائے مثلاً, امام بار میں کھڑے 1500 آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لائے عمل دو, وہ پاگل ہی ہوگا جو 1500 آدمیوں کے بیچ میں لائے عمل دے گا, پاگل ہی ہوگا. وہ اس کو بیٹھنے تو دو, اس کو سوچنے تو دو. چند آدمی بیٹھتے ہیں, نہیں سب کے سامنے, ہمارے سامنے. تو سب کے سامنے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. ایسی سینکڑوں میٹنگیں ہم نے دیکھ لی جس میں سب کو بلایا, 200-200 آدمیوں کو, انہیں میں نہیں ہوا فیصلہ. فیصلے کچھ اور ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے. لہٰذا یہ سارا کھیل شروع ہو گیا. ارے بھائی مختار کی حکمت عملی ہے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی بچ کے نہ جائے, لیکن سن رہا ہے, برداشت کر رہا ہے اپنے لوگوں کی باتیں. پلاننگ کر لی کیسے کرنا ہے, ناکہ بندی کرو, بلاؤ جو باہر ہیں تاکہ کوئی بھی بچ نہ پائے. تو تھوڑی دن کے لیے مختار نے کیا کیا, ڈھیل دے دی, تھوڑی سی ڈھیل دے دی تاکہ یہ ایزی ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں, کہیں بھاگنے نہ پائیں, تاکہ ان کو پکڑنے میں بہت آسانی ہو جائے. بس یہیں تک وقت ہو گیا, زندگی رہی انشاءاللہ. اب یہاں سے کل بات کا آغاز کریں گے اسی جگہ سے, اگر زندگی رہی تو, کہ اب کیسے پکڑا ہے مختار نے, دام پھیلا دیا نا, جال پھیلا دیا ان کو پکڑنے کا. خبریں دے رہے ہیں لوگ کہ لوگ بزن ہو رہے ہیں, تو اسے اب پکڑ کیوں نہیں رکھا؟ بابا پکڑوں گا آرام سے. کیوں؟ سفارش کرنے والوں کے راستے بند کرنا ہے. رشتے داریاں تھیں نا, کسی کی سفارش کوئی کر رہا ہے, کسی کی سفارش کوئی کر رہا ہے, بھائی اس کو چھوڑ دینا, اس کا میرا سسرالی رشتہ ہے. رشتہ داریاں ہوتی تھی نا, ارے میری بیٹی اس کے گھر میں, اس کا بیٹا اس کے گھر میں, رشتہ داریاں ہوتی تھیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس زمانے میں؟ خلیجوں کے ہونے کے باوجود پہلے شادیاں ہو چکی تھیں. جیسے مختار کو کس نے بچایا؟ وہ رشتہ دار تھا نا, رشتہ دار تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہنوں ہی تھے, انہیں نے 3 بار زندان سے نکالا, 4 بار زندانوں سے نکالا, تو ایسے سب کی رشتے داریاں تھیں. مختار چاہتے کہ ایسا کام ہو کہ پہلے مار دوں بعد میں سفارش آئے. اور میں بھی بتاؤں گا 2-3 کا انجام, کہ بڑے خوش ہوئے. ایک صاحب آئے تھے بہت بڑے مولا کے صحابی بھی ہیں, وہ ناراض ہو کے بھی گئے. مختار کہنے میں کیا کروں, تو سفارش اب لے کر رہا جب کام ہو گیا. وہ برا بھلا کہتے ہوئے مختار کو چلے گئے. مختار بعد میں سجدہ شکر کر کے, خدا کا شکر ہے کہ بعد میں آیا, پہلے میں نے مار دیا قاتل حسین کو. سمجھے آپ حالات ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ایسا کر رہے ہیں کہ کسی کی سفارش وغیرہ قبول نہ ہو, ایسا بندوبست کیا جائے. اب یہ رازدار یہ لوگ ہیں, کون لوگ ہیں؟ جناب مختار, جناب ابراہیم, جناب رفاعہ, جناب ورقہ, جناب غارب, یہ خاص لوگ. ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر یہ اپنے فوج میں بھی کھڑے ہو کے اعلان کر دیں تو فوج میں ہر قسم کے آدمی ہیں کہ نہیں؟ شہر میں جائیں گے نا, گھر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کام. خیر یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ یہ پس منظر بتا کے میں نے روک دیا. اور یہ یاد رکھیے گا میری بات ایک, کہ یہ میں کوفے کی بات کر رہا ہوں. ہاں آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ کوئی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج جو ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کچھ بھی خرابی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے بالکل. میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ کوفے کی بات کر رہا ہوں. 65-66-67 ہجری کا جو کوفہ ہے نا, اس کا مزاج بتا رہا ہوں کہ اس کا مزاج کیسا تھا. اس کا مزاج ایسا تھا کہ آخر میں عبید اللہ ابن زیاد بھی پاگل ہو کے سر پیٹتا تھا کہ کس قسم کے تم لوگ ہو, نہ تم حق امام کا ساتھ دیتے ہو, نہ تم باطل کے امام کا ساتھ دیتے ہو. کبھی تم حق امام کی حمایت کرتے ہو, کبھی تم باطل کے امام کی حمایت کرتے ہو. تم ہو کیا؟ یہ ہے کوفہ, ایک دم بدلنے والا, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ. خیر جناب, ہم نے جیسے کہ وعدہ کیا ہے کہ مصائب میں تسلسل کو قائم رکھیں گے, اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جس تسلسل سے چل رہے ہیں مصائب ایسے چلیں. ایسے تھوڑی ہے مختار انتقام لے رہا ہے, یہ لینے پہ تیار ہوا. میں نے عرض کیا نا کل کہ مختار 3 دن روتا رہا, ماتم کرتا رہا قبر حسین پہ، سلیمان بن سرد خزائی قبر حسین پہ، کیوں؟ واقعہ ایسا تھا نا. آپ آج 1400 سال بعد، 1450 سال بعد سن کے روتے ہیں اور ساری زندگی روتے رہتے ہیں، تو بتائیے جو بالکل قریب کے لوگ تھے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک ایک منظر قریب کے زمانے کا ہے نا، ان کے تو بالکل قریب کے زمانے کا، وہ جانتے ہیں کہ رسول زادیوں کو بے پردہ پھرایا ان بدبختوں نے، ان بدبختوں نے رسول کی بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر کوفے سے شام کا سفر کروایا. جب شام کے قریب پہنچا نا قافلہ، اور پیغام دیا گیا کہ ہم لے کر آ گئے ہیں مقتولین کے سر اور ان کے خاندان کو قیدی بنا کر لیا ہے، تو وہاں سے پیغام بھیجا گیا کہ ابھی شہر میں تیاری پوری نہیں ہوئی، باہر روک دو، سیدانیاں کھلے میدان میں پڑی رہی ہیں. 3 دن سے لے کر 9 دن تک سننا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے. میرے آپ کے گھر کی عورتوں کو ذرا 3 دن بٹھا دو میدان میں، اور ان کے سروں پہ چادریں بھی نہ ہوں، اور اتنا لمبا سفر وہ ناکوں پر بے کجاوا ناکوں پہ کر کے آئی ہو. کون ہے یہ؟ کائنات کا سب سے محترم خاندان ہے، اس کی بیویاں ہیں، رسول زادیاں ہیں یہ، جنہیں اس طرح باہر میدان میں، کھلے میدان میں بٹھا دیا گیا. 3 دن سے لے کر 9 دن تک کی روایت ہے. شہر سج گیا، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، حکم ہے نئے لباس پہنو، باغیوں پہ فتح پائی ہے ہم نے، زرق برق لباس جھنڈیوں سے سجا دیا گیا. اب حکم آ کے اب لاؤ قیدیوں کو، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے بازار. قیدی 2 قدم آگے جاتے ہیں، 10 قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں، چلا رہی ہیں سیدانیاں ناکوں سے، وا محمدا، وا مصطفیٰ، وا علیہ. اے نانا محمد مصطفیٰ، دیکھو کیا تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کر. کبھی کوئی بیوی چلا کر کہتی ہے نحن سبا یا آل محمد، اے دمشق کے لوگو، ہم قیدی کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی اولاد ہیں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم اس کی اولاد ہیں. یہ حال ہے، اور سخت روایت ہے بہت، مگر میں نہیں پڑھتا، ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، کہ ایسے ایسے ملون تھے، ان کی خواتین ان سے زیادہ ملونہ تھیں، کہ یہ روایت تک موجود ہے کہ اپنے گھر کی چھتوں سے بیویوں پر کنکریاں تک ماری. میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو روایت ہے، سخت روایت، میں وہ نہیں پڑھ رہا، اتنا پڑھ رہا ہوں اگرچہ کہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہر لکھی ہوئی چیز کو بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. مجمع کے سامنے کنکریاں مارے جائیں کس کو؟ زینب ام کلثوم کو. اس مجمع میں وہ جو میں پڑھتا ہوں ہر سال، ایک راہب ہے عیسائی، 2 راہبوں کا ذکر ہے اور تواتر کے ساتھ ہے. ایک وہ حلب جس کے چرچ میں، گرجا میں، جس کے گھر میں سر حسین رکھا گیا تھا، اس راہب کا ذکر ہے. ایک اس راہب کا ذکر ہے. اطباط عالیہ کی زیارات کر کے واپس جا رہا ہے، دمشق پہنچا، دیکھا عجیب حال ہے، سجا ہوا ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، زرق برق نئے لباس. بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، آج کو ان کے عید کا دن تو نہیں ہے، یہ خوشیاں کیسے منا رہے ہیں؟ پوچھا کسی سے بڑھ کے، بھائی یہ ہجوم کیسا ہے، کیا ہوا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی ہے، ان باغیوں کے سر اور ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، ہم ان کا تماشا دیکھنے جمع ہوئے. یہ بھی مجمع میں کھڑا ہو گیا بیچ میں کہ چلو میں بھی دیکھوں کون باغی ہے. ایک طرف سے شور اٹھا، اس طرف جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا آگے آگے سر ہیں نیزوں پر، سر قریب آئے، دیکھا کہ ان سروں کے پیچھے ناقے ہیں، ناقوں پہ بیبیاں ہیں، اور بیبیوں نے اپنے چہرے پر اپنے بال ڈالے ہوں. غور سے سروں کو دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کبھی نے تن سے جدا کیا گیا، مگر دیکھ اب تک تر و تازہ ہیں، کوئی بہت ہی معزز خاندان اجاڑ دیا، دیکھ جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. یہ گفتگو باپ بیٹے میں ہو رہی ہے. پھر غور سے سروں کو دیکھ رہا ہے، دیکھ ان کے چہرے کتنے نورانی ہیں، ایک سر پہ اس کی نگاہیں جم گئیں، شک میں پڑ گیا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو بھی دیکھ رہا ہے، یہ سر اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ لب جنبش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے، ہاں بابا ایسا ہے، مگر اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننے سے سر کو تو دیکھ، اتنے سے بچے نے کیا بگاڑا ہوگا، یہ کیسے جگ کرے گا۔ اب یہ راہب کہتا ہے، نا معلوم ان بدبختوں نے کس کا گھر اجاڑا ہے۔ پاس کھڑے ہوئے شامی سے پوچھا کہ یہ لب ہل رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے؟ وہ سر جھکا کے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لب ہل رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شامی کہتا ہے کہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، یہ سورہ کہف کی آیات کا تلاوت کرنا مستند ترین روایت ہے، یاد رکھنا ہمارے بھائیوں کی ہم یہ روایت ہے کہ ہاں کچھ مقامات پر حسین نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی تھی، کہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، کہتا ہے بدبختو اب بھی تم اسے باغی کہتے ہو، جو سر نو کے نیزہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو وہ کسی باغی کا سر ہو سکتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ نام سن کر چونکا، کہا کس شہر کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینہ کا۔ کہا وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ کہاں اسی مدینہ، اور بتاؤ کون علی، کس علی کا بیٹا ہے یہ؟ ایک علی کو تو میں جانتا ہوں، یہ کس علی کا بیٹا ہے؟ کہا یہ رسول کے بھائی اور اس کی بیٹی کے شوہر علی کا بیٹا ہے حسین۔ کہتا ہے وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں، اب بھی جب اپنی قوم کے درمیان سے گزرتا ہوں لوگ قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے، تم نے اپنے رسول کا گھر اجاڑ دیا، رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، رسول زادے کا سر قلم کر دیا، جشن مناتے ہو؟ اس نے جو چلانا شروع کیا تو کچھ شامی سپاہی تلواریں سوتے اس کی طرح بڑے خاموش ہو جا ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی، اس نے بھی تلوار نکالی، کہا اب کوئی پرواہ نہیں مجھے جان کی، اب میں سمجھا کہ مسئلہ کیا ہے، تین راتوں سے یہ مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں آتا کیوں ہے، میں اسے رسول نہیں مانتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، یہ مجھے بار بار آ کے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ ٹوٹ پڑا شامی سپاہیوں پر، لڑتا لڑتا آیا ناقوں کے پاس، بیمار و لاغر جوان کو دیکھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، پکار کر کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، آپ کا اس سر سے کیا رشتہ ہے؟ سید سجاد نے حسد بھری نگاہوں سے اس راہب کو دیکھا، کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں، علی زین العابدین ہوں۔ چلا کر کہتا ہے فرزند رسول جلدی سے مجھے کلمہ پڑھوائیے، لڑتا جاتا ہے کلمہ پڑھتا جاتا ہے، زخموں سے چور ہوا، زخمی ہو کر گرا، گھسٹتا ہوا سید سجاد کے قدموں میں آیا، سر رکھ کے کہتا ہے مولا ایک بار اور کلمہ پڑھواؤ، اور گواہ رہیے گا آپ کے دین پر جان دے رہا ہوں، گواہ رہیے گا آپ کی محبت پہ جان دے رہا ہوں۔ یہ کہا دم نکل گیا، ثانیہ زہرا سے نہ دیکھا گیا، ناقے کی بلندی سے رخ کیا مدینہ کا، چہرہ اپنا مدینہ کی طرف موڑا اور رخ پھیر کر کہتی ہے نانا دیکھ لیا، قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی، آپ کی اولاد کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا، کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا کہ میرے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔